الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. آج کی اس مبارک مجلس سے ہم ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب منگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات اور واقعات شروع کر رہے ہیں. گنگو ایک تعلق جیسا بڑا گاؤں ہے، شہر جو سہارنپور کے قریب میں. اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں تین بڑے نامور لوگوں کو پیدا فرمایا. ایک حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، دوسرے حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، تیسرے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور بعد میں میرے استاد، میرے مرشد، میرے پیر حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسین گنگوہی رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. حدیث شریف کے بہت بڑے محدث تھے. فقہ اور مسئلے مسائل میں بھی اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ساتھ میں روحانیت اور بزرگی کی لائن سے بھی بہت اونچے آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پکے عاشق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت پکے اتباع کرنے والے تھے. یہ سب خوبیاں حضرت کے اندر اللہ نے جمع فرمائی تھی. آپ کی پیدائش 1244 ہجری ذی قعدہ کی 6 تاریخ 1829 میں پیر کے دن سوموار کے دن گنگوہ میں آپ پیدا ہوئے. آپ کے جو ابا جان تھے مولانا ہدایت احمد صاحب, ان کا 1252 میں 35 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اس وقت مولانا رشید احمد صاحب کی عمر صرف 7 برس کی تھی. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان دیکھو کہ آگے چل کر کے پکے سنت کے اتباع کرنے والے اللہ ان کو بنانا چاہتے تھے. تو دو سنت جو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ جس کو دے رہے اس کو یہ دو سنت مل سکتی ہے, جس کو کہتے ہیں غیر اختیاری سنت. وہ اللہ نے دو ایسی سنت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو عطا فرمائی. نمبر 1, سوموار یعنی پیر کے دن پیدائش. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر یعنی سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے. اب کس دن پیدا ہونا یہ آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے پیدا ہونے کے لیے جو دن لکھا رہتا ہے اس دن اس کی پیدائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو سوموار کے دن پیدا فرمایا, یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی سوموار پیر کے دن مولانا رشید احمد صاحب کی پیدائش ہوئی. دوسری بات, 7 برس کی عمر کے اندر ان کے ابا جان کا انتقال ہو گیا, گویا کہ مولانا یتیم ہو گئے اور دادا جان نے آپ کو بڑا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائش کے پہلے سے یتیم ہو گئے تھے اور دادا جان نے آپ کو بڑا دیا تھا. تو یتیم ہونا یہ آدمی کے اپنے بس میں بات نہیں ہے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ باپ جلدی مر جائے اور مال ہمیں جلدی میراث میں مل جائے, لیکن وہ مرتا ہی نہیں ہے. تو یتیم ہونا یہ آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یتیم بناتے ہیں. تو مولانا کو یتیمی کی سنت یہ بھی غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی. بچپن میں آپ کے پہلے استاد میاں جی قطب بخش تھے, گنگوہ کے رہنے والے تھے. بچپن سے ہی استاد جی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹ مائنڈ ہے, ذہین ہے, ہوشیار ہے, ایکٹیو ہے. ان کے مکتب کے استاد میاں جی قطب بخش صاحب بڑے عجیب تھے. بچوں کے پاس تعلیم کے وقت میں ایک دم بے تکلف رہتے تھے تاکہ بچے اچھی طرح پڑھ سکیں. جس استاد کا خوف بچوں پر زیادہ ہوتا ہے تو تعلیم میں رکاوٹ رہتی ہے, اور جو استاد بچوں کے ساتھ ایک دم بے تکلف گھل مل کے رہتے ہیں تو بچوں کو تعلیم کے اندر بڑی آسانی رہتی ہے. یہ استاد ایسے ہی بے تکلف تھے, کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ بچے جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آوے تو بچوں کا منہ سونگتے تھے, منہ سونگتے اور سونگ کر کے کہتے تھے کہ تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو, پھر ساتھ میں یوں کہتے تھے بیٹا اکیلے اکیلے کھا کے چلے آئے, ہمارے لیے کچھ نہیں لائے. ایسا بھی استاد جی کہتے تھے. وہ زمانے کے استاد مخلص بھولے سیدھے سادے ہوا کرتے تھے. استاد کی یہ بات کا اثر یہ ہوا ہے, دیکھو بچپن سے اللہ والے بڑے ہوتے ہیں, اور یہ نقطہ استناس قرآن کی ایک آیت سے نکل سکتا ہے, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن ہی کے اندر حکم عطا کیا, اور حکم کی تفسیر جلالین میں نبوت سے کی گئی ہے کہ بچپن سے یعنی 3 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت یحییٰ کو نبی بنا دیا تھا عام قاعدے کے خلاف. اگرچہ دوسرے مفسرین نے حکمت کی تفسیر کی ہے تو ہم اس سے نقطہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے بچپن سے ہی بڑے مقام پر ہوتے ہیں. تو جب استاد جی نے کہا کہ بیٹا تم یہ کھا کے آتے ہو میرے لیے نہیں لائے, تمہارا رشید احمد صاحب پر اس کا اتنا اثر ہوا, اتنا اثر ہوا کہ گھر میں امی اور ابا کھانے کے لیے جو دیتے تھے, یعنی جیسے کبھی مٹھائی دی کبھی کوئی اور اچھی چیز دی, تو مولانا کھاتے نہیں تھے بچپن میں, جیب میں چھپا کے رکھ دیتے تھے اور لے جا کر کے اپنے استاد کو مدرسے میں کھلا دیتے. اب لوگ جیب میں چھپا کے دوسروں کے یہاں سے لے آتے ہیں اور خود گھر لا کے کھاتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں, اور یہ اللہ کے نیک بندے گھر میں سے جو ملتا وہ چھپا کے جیب میں لے جاتے اور لے جا کر کے اپنے استاد کو کھلاتے تھے. پہلے تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جب کپڑے دھونے کے لیے دیتے تو کپڑے کے اندر چپک جاتے تھے, جیسے مٹھائی وغیرہ رکھو تو کپڑے کیسے آپس میں چپک جاتے ہیں, دھبا پڑ جاتا ہے. تو امی جان نے اور گھر والوں نے پوچھا اور ذرا ڈانٹ کے دھمکا کر کے پوچھا تو بتلایا کہ گھر میں سے جو کچھ کھانے کے لیے مٹھائی وغیرہ ملتا ہے وہ میں جیب میں رکھ کر اپنے استاد کو لے جا کے کھلاتا ہوں. اور یاد رکھو استاد کی دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کو علم میں اور دین میں بہت زیادہ آگے بڑھا دیتی ہے. باپ کی دعا روزی میں آگے بڑھاتی ہے. باپ کی اور ماں کی دعا جو آدمی لے گا خدمت کر کے وہ دنیا میں روزی میں بہت آگے بڑھے گا, اور استاد کی جو دعا لے گا وہ علم اور دین کے اندر آگے بڑھے گا. تو جس بچے نے بچپن سے کتنی قربانی دے کر کے اپنے استاد کو کھلایا اور خدمت کی, تو بچپن سے استاد کی کتنی دعائیں ملی ہوگی, اندازہ لگاؤ. تب جا کر کے آدمی اتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اور آج کل بڑی عجیب دنیا ہے, مکتب میں مدرسے میں استاد بچوں کے فائدے کے لیے کبھی کچھ سزا دیتے ہیں تو ماں باپ بھی لڑنے اور ناراض ہو جاتے ہیں, لڑنے آتے ہیں, بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, لڑنے آتے ہیں. یہ طریقہ ایسا ہے کہ یہ بچوں کو علم اور دین سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بہت غلط عادت ہے. استاد بیچارہ غریب معمولی پگار کا نوکری کرنے والا, اس نے آپ کے بچے کے فائدے کے لیے کچھ اس کو سختی کی, تو ماں باپ کو اس میں ساتھ دینا چاہیے. پہلے زمانے میں مشہور تھا کہ ماں باپ جب بچوں کو استاد کے پاس چھوڑنے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ مولانا ہڈی ہماری گوشت تمہارا, ہمارے بچے میں جتنا گوشت ہے وہ تمہارا, ہڈی ہماری. یعنی مار مار کے محنت کرا کہ صرف ہڈی بھی بدن میں باقی رہے گی ہم خوش رہیں گے, لیکن ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, اچھا سکھاؤ. یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم ہو, تربیت ہو, اس کے لیے کچھ سختی بھی ہو تو ماں باپ کو خوشی خوشی ساتھ دینا چاہیے. بچپن کی ایک بات حضرت نے عجیب لکھی ہے, جو لوگ ضدی مزاج کے ہیں, دوستوں میں ضدی مزاج ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ حضرت کے بچپن کا سنیں گے تو انشاءاللہ وہ ضد چھوڑ دیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 یا 5 سال کی تھی تو میری ممی نے مجھے اور میرے بڑے بھائی عنایت احمد کو دودھ پینے کے لیے دیا, دونوں کو الگ الگ پیالے میں دیا. تو میں نے ممی کو یوں کہا کہ امی مجھے زیادہ دودھ دو, یہ جتنا دیا ہے جتنا نہیں اس سے زیادہ دودھ دو. اور میں امی کو بار بار کہتا رہا, امی زیادہ دودھ لاؤ, امی زیادہ دودھ لاؤ. اتنے میں میرے بڑے بھائی نے پہلے اپنا دودھ پیا بھائی کے حصے کا, پھر میرا پیالہ بھی اٹھا کے وہ پی گیا, اور دوسرا تو زیادہ ملا ہی نہیں. تب سے میں نے سوچ لیا کہ ضد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا اصلی حصہ بھی ہاتھ میں سے چلا جاتا ہے اور آدمی اصلی حصے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے آدمی کو ضد نہیں کرنی چاہیے کبھی, اور ضدی لوگ اللہ حفاظت میں رکھے, دنیا کی نعمت سے تو محروم ہوتے ہی تھے. اللہ بچاوے اللہ بچاوے, ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں, ایمان تک کی نعمت سے محروم ہو سکتے ضدی ہونا. اس لیے ضدی ہونے کی عادت آدمی کو چھوڑنی چاہیے, بڑی خطرناک اور بہت بری عادت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابتدائی تعلیم حضرت نے گنگوہ میں لی, 17 سال کی عمر میں دلی گئے علم حاصل کرنے کے لیے. دلی میں بہت ساری جگہ پر سبق ہوتا تھا, سب جگہ کا سبق دیکھا. آخر میں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اسی وقت حرم سے واپس آئے تھے اور دلی ہوتے ہوئے نانوتا گئے, اور پھر مولانا محمد قاسم صاحب ان کو لے کر کے دلی آئے اور پڑھانا شروع کیا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا محمد قاسم صاحب دونوں نے مولانا مملوک علی سے 1260 میں دلی میں پڑھنا شروع کیا. بہت اونچے درجے کے عالم گزرے ہیں. دلی میں قبرستان مہدیان ہے, پنت ہاسپٹل کے پیچھے, وہاں پر ان کی قبر ہے حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی کمپاؤنڈ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ عبدالحق صاحب, شاہ عبدالعزیز صاحب, سب بڑے بڑے اکابرین, مولانا حفظ الرحمان صاحب سے آروی, سب کی قبریں اسی کمپاؤنڈ میں. تو حضرت مولانا مملوک علی صاحب سے پڑھنا شروع کیا. اللہ کی شان کہ دونوں آگے چل کر کے علم کے سورج اور چاند بنے, دونوں کی تعلیم بھی ساتھ ہوئی. مولانا رشید احمد صاحب, مولانا محمد قاسم صاحب, اور بہت سی کتابیں اتنی پکی یاد تھی کہ صدرہ اور شمس بازیگر, اب تو مولوی لوگ یہ کتاب کا نام بھی نہیں جانتے, پہلے پڑھائی جاتی تھی کورس میں. حضرت مولانا نصیر احمد صاحب خان صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث میرے استاد مرحوم, میں عربی پنجوم پڑھتا تھا اس زمانے میں, دابیل کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے. حکیم محمد اختر صاحب بھی اس سال سالانہ جلسے میں تھے. تو واپسی میں رات کو فرنٹیئر میل جو جاتی ہے اس پر پہنچانے کے لیے گئے, تو ریلوے اسٹیشن پر حضرت شیخ مفتی احمد صاحب دامت برکات نے مولانا نصیر خان صاحب سے کہا, حضرت شمس بازیگر میں نے آپ سے پڑھی ہے لیکن کچھ یاد واد نہیں ہے. وہ اوقات نماز کے جغرافیہ پر یہ کتاب ہے, تو کوئی بات پوچھ رہے تھے تو یہ کتاب پہلے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی, اب نصاب سے نکال دی گئی. تو مولانا رشید احمد صاحب کو یہ دونوں کتابیں قرآن کے حفظ کی طرح یاد تھی, اتنی پکی قرآن کی یہ کتاب پڑھتے تھے. اس زمانے میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں حدیث پڑھاتے تھے, تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب, مولانا قاسم صاحب حدیث پڑھنے جاتے تھے. 24 گھنٹے میں سے تقریباً 17 گھنٹے تعلیم اور سبق اور پڑھنے پگاڑ میں پڑھنے میں لگا دیتے ہیں. سوچنے کی چیز, 24 گھنٹوں میں سے 17 گھنٹے پڑھنے میں, سبق میں, مطالعے میں, تکرار میں لگا دیتے ہیں. 7 گھنٹے میں کھانا پینا سونا استنجا آرام کپڑے دھونا ساری اپنی ضرورت کے کام صرف 7 گھنٹے میں کر دیتے ہیں, تب جا کر کے اتنے اونچے درجے کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب کوئی الٹا کر لے تو بھی بہت غنیمت ہے کہ 17 گھنٹے کھاوے پیوے سوے 7 گھنٹے پڑھنے میں لگا دے رہے ہیں, تو بھی بہت غنیمت ہے, بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. 21 سال کی عمر میں دورہ اور حدیث کی کتاب سے فارغ ہوئے. اس زمانے کے اندر دلی میں پڑھنے میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں تھا کہ مدرسے میں کھانے پینے کا انتظام ہوئے, استاد صرف پڑھاتے تھے, کھانے پینے کا انتظام خود کرو. میں نے اپنے پیر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایسے دن بھی ان لوگوں کے اوپر گزرے دلی تعلیم کے زمانے میں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, غریبی. شام کو بازار جاتے سبزی مارکیٹ میں, سارے سبزی بیچنے والے اٹھ کے چلے گئے کہ مارکیٹ میں آپ شام کو دیکھو تو پتے پڑے رہتے ہیں گوبھی کے دوسری چیزوں سبزیوں کے, تو یہ پتے جو سب سبزیوں کے پڑے رہتے ہیں وہ اچھے اچھے پتے چن کے لے آتے تھے, لا کر اس کو دھوتے تھے, دھو کر اس کو پانی میں بوائل کرتے تھے, ابالتے تھے اور اس کے اوپر نمک ڈال کر کے لڈو جیسا بنا کر کے کھا لیتے تھے. ایسا کھا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا, تب جا کر کے ان کا علم آج پوری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے. آج ہم ساری سہولتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کھا کر اچھی جگہ رہ کر کے اللہ کا دین سیکھ لے ہوئے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے. کہتے ہیں کہ گھر سے مہینے میں صرف 3 روپے آتے تھے اور وہ 3 روپے کے اندر سارا گزران چلانا ہوتا تھا, 3 روپے میں پورے مہینے کا گزران. اور اب تو ہمارے مدرسوں میں ماشاءاللہ ایسے مالداروں کے بچے آتے ہیں کہ وہ ان کا ٹوٹل خرچ مہینے کا 30,000 روپے ہوتا ہے. یہ لوگ 3 روپے میں پڑھے, اب 30,000 خرچے والے بچے بھی آتے ہیں, ان کا رہنا, ان کا کھانا, ان کے کپڑے کی دھلائی, ان کا ٹیفن اور ان کے ناز نخرے, ایسے خرچے والے طلبا بھی اب آتے ہیں اور یہ 3 روپے میں پورا مہینہ گزارا کر دیتے ہیں, کھانا پینا, کپڑا, تعلیم, رہنا سب. 21 برس کی عمر میں علم حاصل کر کے گنگو واپس آئے اور پڑھانا شروع کیا. الگ الگ کتابیں پڑھانے کے بعد 1301 ہجری سے صرف حدیث شریف پڑھانا شروع کیا. پورا دور حدیث حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اکیلے پڑھاتے تھے, دورے کی تمام کتابیں خود پڑھاتے تھے. اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں شروع کرتے تھے اور شعبان تک میں دورہ مکمل کر دیتے تھے. بیت اور روحانیت سنو, یہ بھی سننے کی چیز ہے. اب ہمارا زمانہ تو ہر چیز میں وی آئی پی کا دور ہے, سب چیز میں بھی, تعلیم میں, دین میں, جماعت میں, بیت میں, روحانیت میں, سب چیز میں. اب جو ہے ہائی فائی دور سے ہم گزر رہے ہیں. ان اللہ والوں کی زندگی سنو. فرماتے تھے کہ ہم لوگ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے سبق میں جاتے تھے, اسی لیے دل چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاوے. لیکن مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا, بھائی رشید احمد, بیعت تو حاجی صاحب سے ہی کریں گے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے سبق کا دن تھا, مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنے میں ایک بزرگ آئے, سادے سیدھے اسکائی بلو رنگ کی, آسمانی رنگ کی لنگی یہاں کندھے پر ڈال کر کے آئے سبق کے وقت میں. تو ان کو دیکھ کر کے ہمارے استاد کھڑے ہو گئے اور وہاں جتنے لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. اور استاد نے کہا, حاجی صاحب آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں. پھر استاد جی نے فرمایا, رشید احمد اب سبق بعد میں ہوگا, کہہ کر اس دن سبق نہیں پڑھایا. مولانا رشید احمد صاحب کو سبق کا بہت افسوس ہوا کہ آج ہمارے سبق کی چھٹی, سبق نہیں ہوگا. اس زمانے کے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے تھے پڑھنے والے کہ اگر کلاس نہ ہو, لیسن نہ ہو, سبق نہ ہو تو ان کو افسوس ہوتا تھا. اور اب تو جتنی چھٹی ملے وہ خوش ہوتا ہے, کسی بھی بہانے پر چھٹی ملنی چاہیے. ایسا زمانہ آ گیا, مدرسوں میں بھی, اسکول میں, سب جگہ یہی حال ہے. تو مولانا قاسم صاحب ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہا مولانا رشید احمد صاحب نے کہا کہ اچھا حاجی آ گیا آج ہمارا سبق گیا. تو مولانا محمد قاسم صاحب نے کہا ایسی بات مت کہو, یہ بزرگ ہے بڑے اونچے آدمی ہیں, ایسا مت بولو. تو اللہ والوں کے لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں بولنی چاہیے, یہ اس سے سیکھنے کو ملا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی حاجی صاحب ہمیں مونڈیں گے, یعنی بال نہیں مونڈیں گے, ہماری روحانی اصلاح کریں گے اور ہمیں پاکیزہ بنائیں گے. بیت کی بات اس طرح ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب باقاعدہ گنگو سے تھانہ بھون گئے. اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی نہیں تھے. تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھے, ایک دوسرے بزرگ شیخ محمد صاحب تھے. تھانہ بھون جاؤ تو ان کا روم بھی ابھی تک محفوظ ہے, وہاں لکھا ہوا ہے شیخ محمد صاحب کا بابرکت روم, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا روم. تو خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی تو بعد میں آئے, پہلے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہیں, حضرت شیخ محمد ہے, حافظ زامین شہید ہے, حضرت تھانوی تو بعد میں آئے خانقاہ تھانہ بھون میں. تو مولانا رشید احمد صاحب ایک مسئلے میں ڈسکشن کرنے کے لیے گنگو سے تھانہ بھون گئے تھے. تو حاجی امداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی, پوچھا کیوں آئے, تو کہا شیخ محمد صاحب سے ایک مسئلے میں ڈسکشن مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ایسا مت کرنا, شیخ محمد صاحب بڑے بزرگ آدمی ہیں, ایسا مت کرنا ان کے ساتھ. تو مولانا رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کے بڑے ہیں تو میرے بھی بڑے ہیں, میں نہیں کروں گا ان سے ڈسکس اور بحث مباحثہ. معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے بہت ڈسکس میں نہیں اترنا چاہیے, کبھی ان کے دل کو تکلیف پہنچائے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اسی زمانے میں قدرتی طور پر میرے دل میں بہت خیال آیا, ارادہ تو بہت پہلے سے آیا, اور میں نے کہا حضرت حاجی صاحب سے کہ حضرت میں آیا ہوں بیعت کر لیجئے. گئے بھی ایک مسئلے میں ڈسکس کر رہے, لیکن کہا حضرت مجھے بیعت کر لو. تو اللہ والے امتحان لیتے ہیں, کہا نہیں, لیکن دو تین دن پیچھے پڑے رہے کہ حضرت بیعت کر لو, بیعت کر لو, بیعت کر لو. تب جا کے حضرت حاجی صاحب نے مجھے بیعت کر لیا. دیکھو بھائی, یہ بیعت جو ہے نا یہ کسٹمر بنانے کی طرح نہیں ہے. لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ بیعت یعنی کسٹمر اور گراہک بنانے کی طرح ہے. یہ تو ایک بہت پاکیزہ اونچی نسبت ہے. سن رہے, حضرت مولانا رشید احمد صاحب جیسے آدمی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پیچھے پڑے رہے. تقدیر تو بہت دن سے جا رہا تھا, لیکن آج ہمت کر کے کہہ رہا ہوں بیعت کر لو. دو تین دن بہت اصرار کیا, تب جا کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے بیعت کیا. بیعت ہونے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے کہا حضرت آپ نے بیعت تو کر لیا, لیکن ذکر شکل محنت مجاہدہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, رات کو اٹھ بھی نہیں سکوں گا. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی کیا مزہ آئے گا, کیا تکلیف. یہ ہو بہ ہو حدیث کے معنی ہے, جیسے ایک صحابی نے آ کر کے کہا تھا نا, حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن چوری شراب زینا یہ ساری عادتیں کچھ بھی چھوٹے ایسا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم اسمان کر لے آؤ, بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے, میرے اور آپ کے جیسا ہو تو صاف کہہ دے, ذکر نہیں کرنا تو بیٹھ ٹائپ ہوتا ہے, چل جا نکل یہاں سے. رات میں تہجد میں نہیں اٹھنا ہے تو بیٹھ ٹائپ ہوتا ہے, چل بھاگ یہاں سے. مانا رشید احمد صاحب جیسے آدمی بیت ہو کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں, حضرت ذکر شکل محنت مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا, رات کو اٹھ بھی نہیں سکوں گا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی, آؤ. کیا توجہ ڈالی رات کو حضرت حاجی صاحب دو تین جو معمول تھا رات کو اٹھنے کا تہجد اور ذکر کے لیے, تو تھا نا بہت ہی مسجد بابرکت موجود ہے, اٹھے وضو فرما کر کے مسجد گئے تہجد اور ذکر کے لیے, تو مانا رشید احمد صاحب کی آنکھ بھی کھل گئے, وہ بھی حضرت حاجی صاحب کے پیچھے پیچھے وضو کیا اور مسجد میں پہنچے, تہجد پڑی اور مسجد کے ایک کونے میں حضرت حاجی صاحب ذکر کر رہے ہیں, دوسرے کونے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اور چونکہ جوانی تھی مضبوط تھے, بعد میں ان کے حالات میں آئے گا کتنے مضبوط تھے, ہمارے اکابرین بزرگان دین بہت بڑے محدث عالم, ساتھ میں اتنے بڑے اللہ کے ولی, اور بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے سامنے لڑے بھی ہیں, اتنے مضبوط ہے, آگے ان کے حالات میں آئے گا انشاءاللہ. تو مضبوطی طاقت, تو بہت زور سے ذکر کیا, بہت ذکر کیا. تو صبح میں حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے, بھائی رشید احمد تمہارا ذکر سن کے ایسا لگا کہ کوئی بہت ماہر اور ایکسپرٹ آدمی آج ذکر کر رہا تھا. بڑوں کی بات ہوتی ہے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہمت دے کر کے, کہ تم نے آج ذکر کیا پہلا دن, لیکن لگا ایسا کہ کوئی ایکسپرٹ آدمی ذکر کر رہا تھا, یہ بڑی ہمت دلائے. ایک ہفتہ مانا رشید احمد صاحب وہاں رہے اور حضرت حاجی صاحب کے ساتھ ذکر کرتے رہے. ایک ہفتے کے بعد مانا رشید حضرت حاجی صاحب نے فرمایا, مولوی رشید احمد جو نعمت اللہ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی, جو نعمت اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی, اب اس نعمت کو بڑھانا آپ کا کام ہے. باپ دولت دے رہے لاکھ روپے, تو لاکھ کے دس لاکھ کرنا بیٹے کے ہاتھ میں, اور بدماش بیٹا ہو تو لاکھ کے سو کر ڈالے, اور اچھا بیٹا ہو تو لاکھ کے دس لاکھ کرے. تو کہا اللہ نے جو نعمت مجھے دی تھی وہ تم کو دے دی, اب اس کو آگے بڑھانا تمہارا کام ہے. تو بس کیا نعمت ملی وہ تو سمجھ میں نہیں آیا, 15 سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نعمت کیا چیز تھی, باطنی روحانی نعمت ملی. میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ موبائل کے چارجر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک فاسٹ چارجر ہوتے ہیں اور ایک دھیمے دھیمے چارجنگ کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فاسٹ چارجر تھے, کہ ایک ہفتے کے اندر مولانا رشید احمد صاحب کی روحانیت اور دل کی بیٹری ایسی چارج کر دی کہ جو دوسرے لوگوں کو سالوں کے اندر بھی چارجنگ نہیں ہو سکتی. اس میں دونوں میں کمال ہونا چاہیے, دینے والے میں بھی لینے والے کے اندر بھی, تو جا کر کے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ایک ہفتے میں اتنا اونچا مقام ہو گیا, کچھ دن ملا کر کے تقریباً 42 دن, 42 دن تھانہ بھون کے اندر رہے, اور پھر جب تھانہ بھون سے گنگو جانے کے لیے نکلے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ایک بہت بڑے مجمع کو لے کر کے, بہت سارے ساتھیوں کو لے کر مولانا رشید احمد صاحب کو بہت دور تک روانہ کرنے گئے, رخصت کرنے گئے, اور چلتے چلتے, اور یہ بھی سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تھا تو عجیب منظر تھا، حضرت معاذ سواری پر بیٹھے اونٹ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں الوداع کرنے کے لیے، دور تو بزرگ گئے چل کر گئے، اور نیچے چلتے چلتے حضرت معاذ کو الوداعی روانگی کے آداب بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماس سواری پر ہے بزرگ نیچے چل کر گئے، دور تک رخصت بھی کرنے گئے اور چلتے چلتے جو نصیحت کرنی تھی وہ نصیحت بھی کرتے کرتے گئے. یہ ہمارے بزرگوں میں کیسی سنت کا جذبہ ہے کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگو جا رہے ہیں تو اتنے بڑے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، پیر صاحب خود چل کے پورے ساتھیوں کو لے کر روانہ کرنے کے لیے گئے. اللہ یہ سنت ہمیں بھی زندہ کرنے کی توفیق دے گئے. لیکن سنت کو سنت نہ کرو، بارڈر کراس مت کرو. آج میں ٹرین سے اترا تو سامنے والے پلیٹ فارم پر 200-250 مرد عورت مسلمان گئے. کہنے کا بات خیریت تو ہے، یہ 200-250 پلیٹ فارم پر کیسے آ گئے؟ اکثر عورتیں بے پردہ تھی، چند با پردہ تھی اور مرد بھی بہت سارے تھے. تو بتایا کہ ایک میاں بیوی حج میں جا رہے ہیں، ان کو چھوڑنے آئے تھے. یہ غلط طریقہ ہے، روکو اس کو. علماء کرام روکے اس کو اور مسلمان بھی روکے اس کو. یہ سراسر غلط طریقہ ہے کہ بے پردہ عورتیں اور اتنا بڑا مجمع اس نے زنگر بھیڑ بھاڑ کرے جا کر کے. گھر پر رخصت کرو، بہت بہت تو محلے میں دو چار قدم چل کے رخصت کر دو. عورتیں گھر میں سے ہی روانہ کر دے وے، مرد محلے کے کنارے تک جا کے رخصت کر دے وے کافی ہے. سامان زیادہ ہو تو ٹرین میں بٹھانے کے لیے ایک دو آدمی چلے جاوے. یہ طریقہ سراسر غلط ہے اور اس سے دوسری قوم کے اوپر ہمارا غلط اثر جاتا ہے. یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ کیا بات تھی اسٹیشن پر اتنی بڑی بھیڑ لگا دی، کیوں جمع ہو گئے ایسے ماحول میں ایسے حالات میں؟ اس لیے سسٹم چینج کرو، بدلو، غلط طریقہ ہے. اللہ کا کرم میں بتاؤں، الحمدللہ جب میں پہلے حج میں گیا تھا تب بھی گھر سے کوئی پہنچانے نہیں آیا تھا، اور آج بھی یہی معمول ہے، گھر سے لوگ رخصت کر دیتے ہیں، کوئی پہنچانے نہیں آتا ہے. بھائی عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرو، عبادت کو جلسہ اور شو مت بناؤ، عبادت کو فنکشن مت بناؤ. یہ غلط طریقہ ہے، اس کو روکنا چاہیے، بہت سختی سے روکنے کی ضرورت ہے اس کو. تو بہرحال جب رخصت کیا تو حضرت حاجی صاحب نے تنہائی میں ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو بیعت کر لینا. مولانا رشید احمد صاحب کہنے لگے، حضرت مجھ سے کون بیعت کی درخواست کرے گا؟ کتنی بڑی توازو اللہ والوں کی. اور آج تو باقاعدہ ڈھونڈتے ہیں کس کو مرید بناوے، جس کو کس کو مریدی میں پھنساوے. تو یہ کہا کہ حضرت مجھ سے کون بیعت کرے گا، تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، رشید احمد جو کہتا ہوں وہ کرنا، جو کہتا ہوں وہ کرنا، کوئی بیعت ہونے آئے تو کر لینا. تھانہ بھون سے واپس آ گئے اور اپنے ماموزاد بھائی مولانا ابو النصر کے گھر پر رہنے لگے. وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ آدھی رات کو حضرت اٹھ جاتے تھے، جب بیعت ہوئے تو کیا کہا کہ حضرت آپ کو اٹھ نہیں سکوں گا، لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ روزانہ رات کو آدھی رات اٹھ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری مسجد ہل رہی ہے، ایسا ذکر کرتے تھے. تو کہا جب مسجد ہل رہی ہے ایسی کیفیت ہو جاتی تو تو حضرت کے دل کی تو کیا حالت ہوتی ہوگی، ایسا ذکر کر دیتے. اور رات کا رونا بہت زیادہ ہو گیا تھا، بعض مرتبہ تو پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونے میں گزار دیتے تھے. اور ان کی امی جان نے ایک رضائی بنوائی تھی ٹھنڈی کے موسم کے اندر اوڑھنے کے لیے. اس زمانے میں سویٹر جیکٹ تھوڑے ہوتے تھے، تو کہا رات کو آدھی رات کو حضرت مسجد جاتے ہیں تو ٹھنڈی بہت لگتی ہے، تو اس کے لیے ایک رجائی بنوائی تھی آسمانی لائٹ بلو کلر کی. تو حضرت رات میں تہجد میں اتنا روتے تھے، اور رونے کے بعد آنسو صاف کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو آنسو رضائی کے اوپر لگ جاتے تھے، تو آنسو اتنے لگے اتنے لگے کہ رضائی کا کلر بھی اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. اب سوچو کتنا روتے ہوں گے، رضائی کا کلر بھی بدل گیا. جب کوئی آدمی کپڑا پانی میں زیادہ یہ کرتا ہے تو کہتا ہے کلر اتر گیا. یہ لوگ اتنا رونے والے کہ آنسو کی وجہ سے رضائی کا کلر بدل گیا. اور ہم اپنی زندگی میں سوچے کیا 24 گھنٹے میں 2 آنسو بھی نکالتے ہیں ہم اللہ کے سامنے؟ نہیں نکالتے. 24 گھن�ے میں 2-4 آنسو بھی نہیں نکلتے اللہ کے سامنے. اتنا سخت ہو گیا ہے ہمارا دل، اللہ ہمیں اپنے دربار کے اندر رونے والا بنا دے رہے. ایک مرتبہ پیر صاحب نے امتحان لیا، وہ زمانے کے پیر لوگ امتحان بھی لیتے تھے، اب تو امتحان لینے جاوے تو پیر کی خیر نہیں دے رہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے. کہا پیر صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے امتحان لیا. کیسے امتحان لیا عجیب و غریب؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں چند دن گزرے تو مجھے لگا کہ حضرت کو کھانے کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، کہ پیر صاحب اور ان کے گھر والوں کو میرے لیے کھانا بنانے کا، مجھے وقت پر کھانا کھلانا، اس کی تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو دوسری جگہ میں نے کھانا چاہیے مجھے، تو انتظام کرنا مشکل بھی تھا، اور یہ کہ میں دوسری جگہ کھانے جاؤں گا تو حضرت کو تکلیف بھی ہوگی، مشکل بھی ہوگا اور حضرت کو تکلیف بھی ہوگی. تو میں نے کہا حضرت میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، یہاں سے تھانہ بھون سے مجھے واپس جانا ہے. تو حضرت کو اندازہ ہو گیا، فرمایا کہ اور کچھ دن میرے ساتھ رہو. تو اب مجھے فکر ہو گئی کہ کھانے کا کیا، تو دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت فرمانے لگے رشید احمد کھانے کی فکر مت کرو، ہمارے ساتھ کھا لیا کرو. کش کسے معلوم کر کے سیدھا کہہ دیا، ہمارے ساتھ کھا لیا کرو. اب امتحان عجیب لیا، گھر میں سے کھانا آیا تو ایک شاندار پیالے کے اندر کوفتے آئے، کوفتے اور ٹیسٹی کوفتے بنے ہوئے، اور دوسرے پیالے میں ایک نارمل سالن، نارمل ترکاری گریوی. کہا حضرت نے کیا کیا؟ وہ شاندار کوفتوں کا پیالہ میرے مجھ سے دور رکھا، حضرت نے اپنے پاس رکھا، اور نارمل شوربا وہ ادھر مولانا رشید احمد صاحب کی طرف رکھا. اتنے میں حضرت حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ آگے کہنے لگے حاجی صاحب کو کہ حضرت ذرا یہ کوفتوں والا پیالہ مولانا رشید احمد کی طرف کرو تاکہ وہ بھی لے لیا کرے اس میں سے، یہ تو آپ نے کافی دور رکھ دیا. تو اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میاں اتنا غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہوں، اگر میں چاہتا تو چماروں کی طرح ہاتھ میں روٹی دے کر کہتا جا کھا لے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھلا رہا ہوں، یہ بھی بہت غنیمت ہے، ورنہ چماروں کی طرح روٹی ہاتھ میں دیتا اور کہتا جاؤ کھا لو. اور اس کے بعد حضرت نے میرے چہرے کو دیکھا، کہ میرے اندر کوئی تبدیلی ناراضگی کی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. کا دل کے اندر بھی حضرت کی اس بات پر رائے جتنی بھی ناراضگی نہیں اور چہرے کے اوپر بھی ناراضگی نہیں. ایسے اس زمانے کے مریدین ہوتے تھے اور پیر ہوتے تھے, امتحان لیتے تھے اور حضرت نے ایسی بات کہی تو ذرہ برابر ناراض نہیں, اور کہا کہ اتنے بڑے ولی کے دسترخوان پر روٹی مل جائے یہی بہت بڑا احسان ہے. تب بس یہ امتحان ہو گیا, حضرت نے اس کے بعد کبھی میرا امتحان نہیں لیا. حالات پوچھتے تھے کہ مولوی رشید احمد حالات کیسے چل رہے بتاؤ. حالات بتانے بھی چاہیے اور پوچھنے بھی چاہیے. ہمارے اس مبارک سلسلے کے اندر ایک بات کہی جاتی اطلاع اور اتباع, یعنی اپنے حالات بتاؤ اور اس پر جو تم کو عمل بتا رہے اس کی اتباع کرو, اس کے مطابق کام کرو. اب اطلاع نہیں دیتے کوئی, ڈیتھ ہونے کے بعد بار بار کہ بھائی میری تسبیحات کیسی چل رہی ہے, نمازوں کا کیا حال ہے, میرے دل کا کیا حال ہے, میری دینی حالت کیا ہے, اس کی رپورٹ دینی چاہیے. یہ جو رپورٹ دیتے ہیں اپنے دینی حالات کی اس کو کہتے ہیں اطلاع دینا. پھر رپورٹ کے اوپر جو علاج دیا جائے, بھائی یوں ذکر کرو, یوں تسبیح کرو, یوں توبہ کرو, یہ اچھی عادت بتاؤ, اس کو کہتے ہیں اتباع, یعنی پیر کی بات ماننا. جس میں بھی اطلاع اور اتباع کی خوبی ہوگی وہ مرید انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو پیر والا مقام عطا کریں گے اور اپنا ولی بندہ بنا لیں گے, اپنا چہیتا بندہ بنا لیں گے. اس لیے آپ جس بزرگ سے بھی بیعت ہو اپنے حالات کی ان کو رپورٹ دو, دینی حالات کیسے ہیں, اور وہ جو تمہیں اس کے اوپر علاج بتاوے اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے, اس کو اطلاع اور اتباع کرنا چاہیے. تو کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے پوچھا مولوی رشید احمد دینی حالات بتاؤ, تو حضرت نے جواب لکھا میرے کیا حالات ہیں, بہت شرمندہ ہوں. علم ظاہری میں 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا آپ سے دور ہوئے, 7 سال میں 200 لوگوں نے مجھ سے علم حاصل کیا جن کو میں نے حدیث پڑھائی, اور وہ جا کر اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کو حدیث پڑھا رہے اور سنت زندہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی کی بات. آپ دین پڑھاؤ اور جنہوں نے آپ سے دین پڑھا وہ دوسروں کو پڑھاوے اور سنت کو زندہ کرے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ چیز قبول ہو گئی تو اس سے بڑی کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہو سکتی. ایک تو میں یہ کام کر رہا ہوں پڑھنے پڑھانے کا, 200 علماء نے مجھ سے حدیث پڑھی, اور وہ علماء کون, 200 علماء کون, اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب, آگے ان کی لسٹ آ رہی تب آپ کو اندازہ ہوگا کیسے بڑے بڑے علماء ان کے پاس تیار ہوئے. دوسری بات حضرت میرے دل کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی سے نفع نقصان کی مجھے کوئی امید نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. ایک ہی بات, فائدہ بھی اللہ دیں گے نقصان بھی اللہ ہی دیں گے, اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کتنا مضبوط میرا یقین ہو گیا ہے. نمبر 3, کوئی میری تعریف کرتا ہے کوئی میری برائی کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, تعریف کرنے والے کی تعریف سے بھی فرق نہیں پڑتا اور برائی کرنے والے کی برائی سے بھی فرق نہیں پڑتا. ہم تو کوئی تعریف کرے تو پتنگ کی طرح ہوا میں اڑتے ہیں, کوئی ذرا بھی ہمارے وخان کر دے ہماری تعریف کر دے تو بغیر ہوا کے پتنگ کی طرح ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. اور کوئی برائی کر دے تو ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, ایک دم گرم ہو جاتے ہیں. یہ سب صفات اپنے اندر دیکھو کتنے ہیں, بڑوں کی بات سن کر کے. آگے چوتھی بات فرمائی کہ گناہ سے طبعاً نفرت ہو گئی ہے اور اطاعت سے طبعاً رغبت ہو گئی ہے. یعنی عبادت اور اطاعت بے اختیار کرتا ہوں, اس کے بغیر میری طبیعت کو چین ہی نہیں پڑتا, اور گناہ سے بھی میں قدرتی اب بچتا ہوں. ایسی حالت ہو گئی. ہمارا حال الٹا ہے کہ اطاعت سے تعلق نہیں ہے تباہ, اور گناہ سے ہماری طبیعتوں کو بہت تعلق ہے. گناہ میں ہماری طبیعت بہت لگتی ہے, ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, اور نیکی کے اندر ہمیں بہت اچھا لگتا. وہ کہتے ہیں کہ عبادت اور اطاعت قدرتی ہوتی ہے اور گناہ سے بچنا بھی قدرتی اب ہو گیا ہے. پانچویں بات فرمایا, فرمائی کہ حضرت اللہ مجھے معاف کرے, آپ کے حکم سے لکھا, باقی میں چھوٹا ہوں, کچھ ہی نہیں ہوں, آپ ہی کا سایہ ہوں, آپ کے وجود میں کچھ نہیں ہے. یہ اپنے حضرت کو انہوں نے اپنی کارگزاری لکھی. اللہ ہمیں ایسی صفات والا بنا دے گا. حج کے متعلق عجیب بات, عبدالحق صاحب رامپوری ڈیپیوٹی کمشنر تھے برٹش گورنمنٹ میں, انہوں نے حضرت کو درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ حج میں چلیے. تو حضرت نے خوشی خوشی ان کی دعوت قبول کری. اچھا اللہ کے گھر کی دعوت, چلوں گا میں, ضرور چلوں گا. مکہ المکرمہ گئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اس وقت تک مکہ پہنچ چکے تھے, حضرت کے ساتھ رہے مینا میں, عرفہ میں, سب جگہ ساتھ میں رہے. کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں مکہ المکرمہ میں ایک دن عجیب خواب دیکھا کہ اللہ کے اولیاء بندے جو غیبی خدمت کرتے یعنی تکوینی نظام سنبھالتے, ان کا ایک قافلہ جا رہا ہے, اور خواب میں میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ لگا دیجئے, اور دعا کر کے میں ان کے پیچھے دوڑا اور ان کے ساتھ ہو گیا. صبح میں حضرت کو خواب بیان کیا تو حضرت نے ہنستے ہنستے فرمایا اب کیا چاہتے ہو, تم تو دوڑ کے ان کے ساتھ ہو ہی گئے ہو. گویا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی, اہل خدمت کی جماعت کے اندر اپنے فضل و کرم سے شامل کر دیا. 1294 ہجری میں حضرت نے دوسرا حج کیا, جب ترکی اور رشیا میں لڑائی ہو رہی تھی, اور اس وقت پر 12 شوال کو سہارنپور سے نکلے. بہت بڑی جماعت حج کی حضرت کے ساتھ میں تھی, مولانا قاسم صاحب نانوتوی, مولانا مظہر صاحب, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی, مولانا رفیع الدین صاحب, مولانا محمد یعقوب صاحب, بہت بڑے علماء کرام کا ایک قافلہ تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے قافلے کے ساتھ حج کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے. آج کل لوگ حج میں کیا ڈھونڈتے ہیں, ملنے ملنے اور گاؤں کے لوگ گروپ بنا کے جا رہے ہیں. اب سب سرکھے, سب سرکھے, کسی کو نہ مسئلے آتے ہیں, نہ کسی میں نماز کی پابندی, نہ کسی میں اعمال کی پابندی, تو وہاں جا کے سب سرکھے ویسے ہی رہتے ہیں. کوشش یہ کرو کہ حج جیسا مبارک سفر اپنے سے بہت اچھے ہو, دین میں دیندار, عالم, متقی, ایسے لوگوں کے ساتھ حج کرو تاکہ اپنی غفلت اور سستی کا علاج ہوئے, اور ان کے ساتھ 40-50 دن حج میں ساتھ رہے, مبارک جگہ پر رہے, تو اپنی زندگی بھی ان کی جیسی پاکیزہ بن جاوے. اب تو لوگ, میں نے جیسے کہا, اپنے دوست, اپنے جیسے, اپنے محلے کے, ایسوں کے ساتھ حج میں جاتے ہیں. نماز سب کی ایک ساتھ چھٹتی ہے, ایک ساتھ سب کی تلاوت چھٹتی ہے, تو پھر کیا فائدہ ہو. حج کا عمل یہ تو بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، باقاعدہ تلاش کرنا چاہیے کہ بھائی کس کے ساتھ ہم حج کریں. آج بھی ہے اللہ کے نیک بندے سے باقاعدہ پوچھتے ہیں فلاں بزرگ کون سے گروپ میں جائیں گے، چلو ان کے ساتھ حج کریں گے، ان کے ساتھ حج میں جائیں گے، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر کے اپنی حج بھی صحیح ہوئے اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال بھی زندہ ہوئے. تو کہا ایک مرتبہ حج کے سفر کے اندر تھے، عجیب قصہ ہوا حج کے سفر کے اندر، اس وقت ٹرین کے ذریعے سے جانا تھا، صبح صادق کا وقت ہوا، ٹرین ایک اسٹیشن کے اوپر رکی، مولانا رشید احمد صاحب ٹرین میں سے نیچے اترے، وضو کیا، فجر کی دو سنت پڑھی، اور سوچا کہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو جتنے مسلمان ٹرین میں تھے وہ سب جمع ہو گئے ساتھ میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، بہت بڑی جماعت فجر کی اسٹیشن کے اوپر ہے. اتنے میں ٹرین کے چلنے کی سگنل ہو گئے، سیٹی بج رہی ہے، تو بہت سارے لوگ نماز توڑ توڑ کے جلدی جلدی ٹرین میں بھاگے بیٹھنے کے واسطے، مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھاتے رہے اور آپ کے سکون میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، اطمینان سے نماز پڑھاتے رہے. نماز پوری ہو گئی، وہاں تک ٹرین بار بار ویسل بجا رہی ہے، سیٹی بجا رہی ہے، پہلے ویسل بجتی تھی کون سا انجن جب تھے، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا بچپن میں، میں نے تو دیکھا ہے کولسے والا انجن آتا تھا اور اس میں ویسل بجتی تھی، تو ٹرین چلنے کے لیے بار بار ویسل بجا رہی ہے لیکن چل نہیں رہی ہے، اور حضرت اطمینان سے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھی، چھوٹی سی دعا بھی مانگی، تقریباً 15 منٹ ہو گئے اور پھر حضرت ٹرین میں بیٹھے اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی. مطلب یہ اللہ کا قدرتی غیبی نظام تھا کہ جب تک اللہ کا یہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھ لے وے وہاں تک ٹرین آگے چلی نہیں، اور پھر وہ ٹرین جو چلی تو آگے والے اسٹیشن کے اوپر رائٹ ٹائم پہنچی، یعنی اتنی فاسٹ چلی کہ وہ 15 منٹ دیر سے چلنا کور ہو گیا. یہ اللہ والوں کی جو ہے کرامت ہوتی ہے، اور با جماعت نماز پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسا کرنے جاؤ، ورنہ نماز ٹرین بھی جائے گی اور نماز میں بھی دھیان نہیں رہے گا. آپ تو جو ہے اپنی ترتیب سے پہلے پوچھنا کہ یہاں ٹرین کتنی منٹ رکتی ہے، اگر 5 منٹ رکتی ہے تو دو رکعت ادا ہو سکتی ہے، 10 منٹ رکتی ہے تو 4 رکعت ادا ہو سکتی ہے، تو آپ ٹائم پوچھ کے پڑھنا، آپ کرامت دکھانے مت جانا ورنہ بڑی بھاری کرامت ہو جائے گی کہ ٹرین چلی جائے گی اور آگے تکلیف ہو جائے گی. بمبئی پہنچ کر 22 دن رہے، اور اس زمانے میں اسٹیمر جاتی تھی. ایک دن مولانا محمد یعقوب صاحب فرمانے لگے کہ آج پتا چلا کہ 22 دن ہو گئے اسٹیمر آئی نہیں رہی ہے جدہ جانے والی، کا پتا چلا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے کچھ ساتھی حج میں ساتھ ہونے کے لیے آنے والے ہیں، اس لیے کوئی اسٹیمر نہیں مل رہی ہے، جب وہ آ جائیں گے تب جو ہے اسٹیمر آئے گی. کیسی عجیب بات، یہ بھی ایک کرامت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے. حج ہو گیا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب وہاں مکہ میں زیادہ رہنا چاہتے تھے کہ بابرکت جگہ پر زیادہ رہ رہے، لیکن ساتھی لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے خرچے کے، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب نے فرمایا مولانا رشید احمد صاحب آپ کو جدا کر کے ہندوستان بھیجنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن ساتھیوں کا خرچہ کم ہے اور آپ ہندوستان جاؤ گے تو لوگوں کو سبق پڑھاؤ گے، دین سکھاؤ گے، دینی فائدہ ہوگا، اس لیے آپ واپس چلے جائیے. یہ پیر صاحب نے کہا تو حضرت نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا. اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کا دینی فائدہ سامنے رکھ کر کے آدمی حج وغیرہ کا سفر مختصر کر سکتا ہے، اور ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہی دن رہے تھے حج میں، جب زندگی کا آخری حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، 4 ذی الحج کو حضور مکہ پہنچے اور 14 ذی الحج کو حضور مدینہ واپس چلے گئے تھے. 10 ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں مقیم رہے تھے. اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں یا جن کے جن میں تعلیمی خدمت ہے، تدریسی خدمت ہے، اور وہ پہلے ایک حج کر چکے ہیں تو اب بعد والے حجوں میں ان کو بھی کم وقت لگا کے آ جانا چاہیے تاکہ یہاں پڑھانے کا سلسلہ، دینی فائدے کا سلسلہ وہ ڈسٹرب نہ ہوئے. اپنی عبادت سے زیادہ دوسروں کو دینی فائدہ پہنچانا اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ساتھ میں سنت والی ترتیب ہو جاوے تو بہت اچھا کہ بھائی 4 کو پہنچے اور 14 کو ریٹرن. یہ سنت کی نیت سے ایسی بکنگ ہو سکتی ہے. آج بھی آپ پہلے سے ایئر لائن میں بکنگ کرواؤ کہ 3 کو یہاں سے نکلو، 4 کو مکہ پہنچے اور 14 کو وہاں سے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جتنا رہنا رہ کر کے ریٹرن ہو جاؤ. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک سنت زندہ کرنے کا طریقہ ہے. تو حضرت وہاں آ گئے، 1299 میں تیسرے حج کے لیے نکلے اور 4 ذیقعدہ کو نکلے. اور 4 ذیقعدہ کو نکل کے حج میں جانا وہ زمانے میں کم وقت میں سارا انتظام ہو جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی. کل زندگی کے 3 حج کیے اور اس کے بعد حج میں نہیں گئے اور پڑھنے پڑھانے کے اندر بالکل مشغول ہو گئے. آگے کے دوسرے واقعات اور اتباع سنت کی باتوں کو سننے سے پہلے حضرت کی وفات کی بات سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت بھی آپ کو شہادت والی عطا فرمائی. ایک دن تہجد کے لیے نکلے مسجد آنے کے لیے تو راستے میں ایک زہریلا سانپ کاٹ لیا. حضرت کو کچھ پتہ نہیں، ذکر میں اللہ کے دھیان میں ایسے مشغول ہوں گے، کچھ پتہ نہیں سانپ نے کاٹا. جب مسجد میں پہنچے تو پورے پیر پر خون خون، کپڑے پر خون خون. تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ تب پتہ چلا کہ سانپ کاٹا ہے. حضرت نے فرمایا کہ کب کاٹا؟ کوئی تکلیف نہیں، اس وقت بھی کوئی درد نہیں ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، بس پیر دھویا، کپڑے دھوئے اور آپ نے خود فجر کی نماز بھی پڑھائی. اتنے زہریلے سانپ نے کاٹا ہوگا، اندازہ لگاؤ کہ اتنا خون نکلا کہ کپڑے پر خون خون، پیر پر خون خون، لیکن کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے. اور اس کے زہر کا اثر بھی ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وقت آ چکا تھا. تو 1878 عیسوی کے اندر حضرت کا انتقال 78 سال 7 مہینے 3 دن کی عمر کے اندر ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کی موت دی، چونکہ جو آدمی سانپ کے کاٹنے سے انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اللہ کے یہاں وہ شہید سمجھا جاتا ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی. پوری زندگی حضرت کی حدیث پڑھانا، اللہ کے ذکر کو زندہ کرنا، اور جو ہے سنت کی اتباع والی زندگی، اسی میں حضرت کی پوری زندگی گزری. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ کسی بہت بڑے اللہ کے نیک بندے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مولانا رشید احمد صاحب ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس جماعت میں مجھے آپ کو بھی شامل فرما دے، چونکہ ہمارے سلسلے کے یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے سلسلے کی یہ سرتاج ہے، ہمارے سلسلے کی یہ اکابر ہے. تو دنیا میں اللہ ان کے نقش قدم پر چلا کر آخرت کے اندر اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے. تو اللہ کی ان نیک بندوں کی باتیں ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ایک تو ہمارے سلسلے کی اقابر ہے، ان کے احوال اور حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، دوسرا ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کی بات جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی، اور یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے بڑے کمالات سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے. ایک صاحب بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، کئی دنوں تک خانقاہ میں رہے، وہ بیعت ہی نہیں ہوتے تھے. اب ان کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ اتنے دن سے خانقاہ میں آئے ہیں، بیعت ہی نہیں ہو رہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیعت ہوں گا، پہلے حضرت کی کوئی کرامت دیکھوں گا، کوئی چمتکار دکھاوے تو میں بیعت ہوں، بغیر چمتکار کے بیعت ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ جو چمتکار دیکھ کر کے بزرگ ماننے والے لوگ ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. دینداری، شریعت کے اوپر عمل، یہ ہے اصل چیز دیکھنے کا. تو حضرت نے ان کو ایک سوال کیا، کتنے دن سے آپ میرے یہاں رہتے ہو خانقاہ میں؟ تو انہوں نے ایک مدت بتائی، شاید 6 مہینے کی مدت بتائی. تو 6 مہینے سے میں آپ کے یہاں مہمان بن کے خانقاہ میں رہتا ہوں، اور 6 مہینے سے وہ چمتکار دیکھنے کے انتظار میں تھے کہ کرامت دیکھوں، چمتکار دیکھوں اور بیٹھ ہو جاؤں. حضرت نے پوچھا، میرے ایک سوال کا جواب دو، 6 مہینے سے یہاں میرے یہاں رہتے ہو، دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، مجلس میں دیکھا، مجھے ہر جگہ پر دیکھا، ایک بات بتاؤ، میری زندگی میں کوئی بھی ایسا کام دیکھا جو سنت کے مطابق نہ ہوئے؟ کوئی بھی کام ایسا دیکھا جو سنت کے مطابق نہ ہوئے؟ تو سوچنے لگ گئے، یہ تو بہت بڑا سوال کیا. سوچ کر کے انہوں نے کہا، حضرت بات تو ایسی ہے، 6 مہینے سے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، ہر کام آپ سنت کے مطابق کرتے، کوئی بھی کام سنت سے ہٹ کے کرتے نہیں ہے. تو اس پر حضرت نے فرمایا، بھائی زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا اور کیا چمتکار ہو سکتا ہے کہ زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، یہ سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا چمتکار ہے. اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ زندگی کا ہر کام ہم سنت کے مطابق کرنے والے بن جاوے، یہی سب سے بڑی خوبی کی چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف جميع مرضى امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى فاطر السماوات والارض انت ولي بالدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان فعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم امين اللهم امين اللهم امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دیکھو بھائی جمعہ کی مبارک رات ہے, کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف ہر ایک ساتھی پڑھ لو,